الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1443 ہجری کے شوال المکرم کی آج 17ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ائمہ کرام کا آج خصوصی اجتماع ہے. باکمال امام ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بصرے میں پانچوں نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا جو مسجد الخشابین یعنی لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کے نام سے مشہور تھی, اور اس کے امام صاحب مغرب کے کسی ملک سے تعلق رکھتے تھے. ان کو ابو سعید کہا جاتا تھا, ان کی کنیت سے ان کو یاد کرتے تھے. وہ نیکیوں کے کاموں میں مشہور تھے اور مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان فرمایا کرتے. عبد الرحمن بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک سال میں حج کے لیے روانہ ہوا, وہ شدید گرمی کا سال تھا. عام طور پر رات کو میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا اور سو جاتا, پھر میرے دوست مجھے آ ملتے. ایک رات اسی طرح میں راستے سے ہٹ کر سویا ہوا تھا کہ ہمارا قافلہ آگے نکل گیا اور میرے دوستوں کو قافلے کے ساتھیوں کو میری خبر نہ ہوئی. میں سویا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب میں جاگا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ کون سا ہے. بہرحال میں چلتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا, گرمی بھی زوروں پر تھی. میں زندگی سے مایوس ہو کر ریت کے ٹیلے پر موت کا انتظار کرنے لگا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پکار رہا ہے. کھڑا ہوا دیکھا تو وہ ہماری مسجد کے امام صاحب حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے پوچھا کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو انہوں نے مجھے ایک گرما گرم روٹی دی, میں نے کھائی تو کچھ میری جان میں جان آئی. مجھے پیاس لگی تو انہوں نے مجھے ایک چمڑے کا تھیلا دیا جس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا. میں نے پیا اور چہرے کو بھی دھویا تو میری تازگی اور راحت لوٹ آئی. پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے پیچھے چلو. میں تھوڑی دیر تک ان کے پیچھے چلا تو مکہ مکرمہ جا پہنچا. انہوں نے ارشاد فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ, 3 دن بعد تمہارے دوست بھی یہاں پہنچ جائیں گے. پھر مجھے ایک روٹی دے کر وہ چلے گئے. میں نے اس روٹی کا ایک ہی لقمہ کھایا تو پیٹ بھر گیا. میں نے وہ روٹی 3 دن تک اپنے پاس رکھی یہاں تک کہ میرے ساتھی آ گئے. جب میں نے وقوف عرفہ کیا جہاں حج ہوتا ہے میدان عرفات میں, تو حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو ایک چٹان کے قریب دعا میں مشغول کھڑے دیکھا. میں نے سلام عرض کیا, آپ نے دعا سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا اور پوچھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عرض کی دعا کر دیجئے. انہوں نے دعا کی, پھر ہم پہاڑ سے اتر آئے. اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مجھے نظر نہ آئے. میں حج ادا کر کے بصرے واپس آ گیا اور گھر میں رات گزاری. جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پیچھے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام کر کے ہاتھ ملایا. آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ کو دبایا. میں سمجھ گیا کہ راز ظاہر نہیں کرنا. مسجد کا مؤذن آپ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا. میں نے اس سے حج کے دنوں میں مسجد سے حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی غیر موجودگی کے متعلق پوچھا کہ کتنے دن غیر حاضر رہے وغیرہ. تو مسجد میں قسم کھائی کہ حضرت نے تو پانچوں نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائی. تو میں نے جان لیا کہ یہ بزرگ انسانوں کے سردار ابدال میں سے ہیں. حوالہ حکایتیں اور نصیحتیں اردو, پیج نمبر 148. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیے ایک امام یہ بھی تھے, کتنی اونچی بھی ہستی تھی اور پھر نمائش بھی نہیں تھی, مدد بھی کی اپنے مقتدی کی اور اشارہ بھی کر دیا کہ کسی کو بھولنا نہیں ہے, شہرت نہیں چاہیے, واہ واہ نہیں چاہیے. ہماری حالت کچھ کریں یا نہ کریں, ہم کو تو واہ واہ بھی چاہیے, اچھے القاب چاہیے. جب تک ہمیں حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری, قاری کے نہ بھول جائیں تو بھی گلا ہو, یار میں قاری بھی تو ہوں, قاری نہیں کہہ سکتے مجھے. ہماری پوزیشن یہ ہے. اللہ کریم ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کو یا اپنی وہ خوبیاں جن میں لوگ واہ واہ کرتے ہیں خاص کر, ان سے ان کو چھپانے کی سعادت بخشے. خوف خدا رکھنے والا امام عظیم تابعی بزرگ حضرت ربیع بن خفیم رحمت اللہ علیہ نے ایک قاری کو سنا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, یہ آیت انہوں نے پڑھی جو پارہ 18 سورۃ الفرقان آیت نمبر 12. اذا رأتهم من مکان بعید بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے. آپ یہ آیات مبارکہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے, لوگ اٹھا کر انہیں گھر لے گئے. بے ہوشی آپ کی طویل ہوئی, آپ کی نماز ظہر عصر مغرب عشاء اسی بے ہوشی میں فوت ہو گئی اور آپ ہی اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے. ایک روایت میں ہے کہ آیت مبارکہ پڑھنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حوالہ تنبیہ المغترین پیج نمبر 62. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو دیکھیں ایک مسجد کے امام یہ بھی تھے, بہت بڑے تابعی بزرگ تھے. اور خوف خدا بھی ہم نے دیکھا کہ اس قدر تھا کہ یہ حضرات دل کے کانوں سے قرآن کریم سنتے اور دل کی زبان سے پڑھتے اور اس پر غور و تفکر کرتے اور اس کا اثر اپنے دل پر لیتے تھے. ہم ظاہری آواز بنانے میں رہ جاتے ہیں. ظاہری قواعد کی پابندی ہونی چاہیے, آواز بھی اچھی ہونی چاہیے, لیکن ہم اسی میں گم رہتے ہیں کہ خوبصورت آواز, اور پھر اس میں پڑھنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سری نمازیں پڑھیں زہر عصر وغیرہ تو چونکہ عوام سنتی نہیں ہے نا, تو پھر وہ کیسے قواعد, کیسی تجوید, کیسے مدات پھٹافٹ. اسی طرح اپنی جب نماز پڑھتے ہیں سنن وتر نوافل جو بھی, اس میں بھی جو قراءت کا ہمارا حال ہوتا ہے اور جو زینت القرا کے لقب کو ہم سلامت رکھتے ہیں اس میں, وہ سب سمجھ سکتے ہیں. اور جس نماز میں عوام زیادہ ہو, فجر میں کم ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور عشاء میں اگر زیادہ ہیں پھر متولی صاحب بھی عشاء میں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بیچارے متولی صاحب چاہے الف کا با نہیں جانتے, رو بھی اتنا ان کا کہ پھر وہ قرات کے قواعد اور وہ مطلب جا رہے ہیں. اچھا, یا کوئی ایم این آ گیا, ایم پی آ گیا اتفاق سے مسجد میں, تو وہ گئے کام سے, اب قاری صاحب ہاتھ میں نہیں آنے گئے, اب زوردار قراءت ہو رہی ہے. تو یہ بیچارہ اگر قراءت جانتا ہوتا, قرآن کو سمجھتا ہوتا تو یہ بھی شاید مسلح ہی پر ہوتا. دیکھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب اس کے سامنے یا کوئی سیٹ آ گیا, ہماری آواز بھی بلند ہوتی ہے, قواعد کا لحاظ بھی زیادہ ہوتا ہے, تجوید بھی ساری مطلب اس دن ہم پر غالب آ جاتی ہے. اور جب اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے یا ہم خود اکیلے ہوتے ہیں تو یہ ذہن نہیں بنتا کہ رب تو سن رہا ہے نا, رب کو تو پتا ہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں, اور پڑھنا تو رب کے لیے نا, ان سب کے لیے تو نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ان سب کے لیے پڑھتے ہیں, ہم گویا رب کے لیے نہیں پڑھتے. کیسی بدنصیبی ہماری. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا کرے. تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس ڈر سے آنکھیں تر, مٹا خوف جہاں دل سے, مٹا دنیا کا غم مولا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول, اے ہماری مسجدوں کے ائمہ کرام, ماشاءاللہ آپ کا منصب بڑا بلند رتبے کا ہے, اور آپ ایک طرح سے تو سمجھو کہ بے تاج بادشاہ ہیں اپنے علاقے کے, امامت اور امامت کے فضائل بھی بہت ہیں. اللہ پاک کی رضا کے لیے امامت کرنے اور رضان دینے کا ثواب اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے مسجد میں 7 سال ثواب کی نیت سے نماز کی امامت کرائی, اس کے لیے بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جس نے 40 سال ثواب کی نیت سے اذان دی, وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. امام کے لیے بھی بڑا ثواب اور اذان کے اذان دینے والے کے لیے بھی بڑا ثواب, لیکن یہ ثواب بلا اجرت اذان و امامت پر ہے. بہرحال اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے, آپ کی خدمات دینی قبول ہو, جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عنایت کرے, اور آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کے حق میں بھی دعائیں قبول ہوں. امام ہونا بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک امام کے پیچھے ہزاروں افراد نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی نماز کی ذمہ داری امام پر ہوتی ہے. حدیث پاک میں جو قوم کا امام بنے اسے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, اور یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے, اور اس سے اس کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اگر وہ اپنے منصب کو خوش اسلوبی یعنی اچھے طریقے سے نبھائے گا تو اسے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان نمازیوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی. اور اگر امامت کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ خود ہی اس کا جواب دے ہوگا. حوالہ مجمع الزوائد رقم 2335 جلد 3 پیج نمبر 209. ہر مسلمان کو اپنی ضرورت کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رہے. اسی طرح امام کو امامت کے حوالے سے، نمازی کو اپنی نماز کے بارے میں، شادی کرنے والے کو شادی کے بارے میں، کاروبار کرنے والے کو اپنے بزنس کے حوالے سے، سب کو اپنی اپنی ضرورت کے مسائل معلوم ہو. مؤذن صاحب کو اپنی ضرورت کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ مسجد والے ایک دوسرے پر ٹالیں، کوئی امام نہ پائیں جو انہیں نماز پڑھائے. ابو داؤد شریف جلد اول پیج نمبر 239، حدیث نمبر 581. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ قریب قیامت جہالت ایسی عام ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے مجمعوں میں کوئی امامت کے قابل نہ ملے گا. بعض دفعہ لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ کر چلے جائیں گے. اے عاشقان رسول، 7 کروڑ افسوس، علم دین سیکھنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے. جسے دیکھو وہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم ہی دلا رہا ہے، جبکہ دین پڑھانے والے سعادت مند والدین کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. اللہ کریم کے پاک گھر کا امام ہونا بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسجد نبوی شریف کے امام تھے بلکہ آپ تو امام الانبیاء یعنی سارے نبیوں کے امام ہیں. میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قراء امامت کریں. حوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 590. ارشاد امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اسلام میں نماز بہت اہم عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہت احتیاط درکار ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے صراحت فرمائی، اگر نماز چند وجہ سے صحیح ہوتی ہے اور ایک وجہ سے فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے فاسد ہی قرار دیں گے، ٹوٹی ہوئی ہی قرار دیں گے. فتح اور رضویہ جلد 6 پیج نمبر 555 سے آسان کر کے تسہیل یہ بیان کیا. مزید فرماتے ہیں، امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جس کی طہارت صحیح ہو، پاکی صافی جو بھی اس کے مسائل ہیں پاکی کے وہ درست ہوں، قراءت صحیح ہو، غلط مخارج نہ ہو جو فساد معنی کی طرف چلے جائیں، سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسق نہ ہو. مزید اس میں کوئی بات نفرت مقتدیان کی نہ ہو، یعنی ایسی بات بھی نہ ہو اس میں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس سے نفرت کرتے ہوں. مسائل نماز و طہارت سے آگاہ ہو. اگر یہ صورتیں ہیں تو امام مدینہ مدینہ ہے, اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو خود دیکھ لیں. تو امامت بھی ایک اچھا شغل ہے الحمدللہ, اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ رزق حلال کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر کوئی اہل ہے تو پھر وہ امام ضرور ہو, امامت کرے. فی سبیل اللہ کو بڑھا سکتا ہے پھر تو خیر مدینہ مدینہ, لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, تو اگر وہ اجارہ بھی کرتا ہے تو جائز تو ہے. اس میں کہ حلال روزی کا چانس زیادہ ہے, نہ جھوٹ بولنا پڑے گا, نہ رشوت دینی پڑے گی, نہ دھوکہ دینا پڑے گا اس میں. نماز تو ویسے ہی پانچوں ٹائم پڑھنی ہے, فرض ہے, پڑھنے کی وجہ پڑھا دیں گے, اس بہانے جماعت بھی پوری ملتی رہے گی, تکبیر اولیٰ بھی ملتی رہے گی, اور بھی جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ جس کا امام حقدار ہے وہ بھی حاصل ہوں گے. اگر مسائل کی کچھ کمی ہے تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی کراچی, جس میں اس وقت ہم جمع ہیں, اور جو باہر شہر والے ہیں ان کو یہ ایڈریس بتا دیا گیا, تو یہاں تشریف لائیں گے. جہاں آپ کے شہروں میں اگر امامت کورس ہے تو وہاں آپ کر لیں, امامت کورس ضرور کریں. یہ ہمارے رکن شورا حاجی عقیل مدنی آپ کو تفصیل بتائیں گے امامت کورس کی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل, اس وقت پاکستان میں 25 شہروں میں امامت کورس کے درجوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ 5 ماہ اس کی مدت ہوتی ہے. صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک یہ درجہ ہوتا ہے, اور جس نے جانا ہو امامت کے لیے تو چلا بھی جائے, اور اس دوران بھی امامت کورس کر سکتا ہے, اور رہائشی بھی کورس ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو بھی داخلے ہوتے ہیں تو اگر ایسا بھی آ جائے کہ ویسے تو ہم اسی کو داخلہ دیتے ہیں جس کا پہلے سے قرآن درست ہو, تو اس کو 5 ماہ کا امامت کورس کرواتے ہیں. لیکن اگر کسی کا قرآن پاک درست نہیں ہے تو پھر اس کو ہم پہلے قرآن سکھاتے ہیں, اس کو بھی داخلہ دے دیتے ہیں. پہلے قرآن سیکھے گا, اس کے بعد پھر اس کو امامت کورس کے جب وہ ترکیب بنے گی تو اس کو داخلہ دیا جائے گا. تو 25 شہروں میں اس وقت امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے.
اچھا, اس کی فیس کیا لیتے ہیں آپ؟
3 وقت کا کھانا بھی دیں گے.
اچھا, الٹا دیں گے فیس,
رہائش بھی دیں گے.
کیا بات ہے مدینہ کی, پھر بھی ہم نہیں آئیں گے. کم ہی لوگ آتے ہیں, دنیا میں تعلیم کے لیے تو پیسے دے کر لوگ پڑھتے ہیں, اور بڑی مطلب اس کے لیے بڑے خرچے کرتے ہیں. یہاں فی سبیل اللہ امامت کورس کروایا جا رہا ہے, اور مفت میں کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, اور رہائش بھی فراہم کی جا رہی ہے. ہمت کریں, بھلے آپ امامت کرتے ہیں تب بھی کورس کر لینا چاہیے, تو غلطیاں اگر ہوئی تو وہ دور ہو جائیں گی, مزید یعنی کہ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
200 سے زیادہ کورس میں 4000 سے زیادہ اسلامی بھائی امامت کورس کر چکے ہیں.
اچھا,
لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ پرسنٹیج نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا ہی وہی درست ہے کہ آنے کی جو کم ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے چند چیزیں جو اس وقت اپنے بیان میں بھی توجہ دلائیں, کہ اپنے اولاد کے تعلق سے بھی آپ نے فرمایا, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یار ابھی میں امام بنوں گا, تو دوسروں کو دیکھ کر جو جس امام کو رشک آتا ہے کہ ان کے پاس یہ بھی سہولت ہے, ان کے پاس زندگی کی یہ آسائش موجود ہے, یہ آسائش موجود ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو ایسے میں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری ترغیب دلاتے ہیں امام کو. اس تعلق سے جو امام سوچتے ہیں, آپ ان کی کس طرح تفہیم فرمائیں گے؟
اللہ اللہ, امام کے لیے جو ابھی ہم فضائل سنے ہم نے کہ بے حساب جنت میں داخلہ ہے, کیا بینک کا آفیسر بن جائے گا تو یہ ہے مطلب فیسلٹی اس کے لیے کہ جنت میں بے حساب داخلہ مل جائے گا, یا مل آنر بن گیا, یا ہوائی جہاز کا پائلٹ بن گیا, ہوائی جہاز اڑاتا ہے, اس کے لیے کوئی فضیلت میں نے تو نہیں پڑھی, پڑھی ہو تو بتا دیں. اچھا, پھر یہ کہ امام کو بہت سارا ثواب ملے گا, سارے نمازیوں کا ثواب, تو جو مطلب تاجر کے پاس جتنے گاہک آئیں گے کیا ان سب کا بھی کوئی ثواب کی کوئی ہے مطلب حساب کتاب؟ تو ایماندار تاجر کے اپنے فضائل ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. تاہم یہ کہ امام امام ہوتا ہے, پھر امام اتنا بڑا امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں علیہ السلام. یہ نسبت کہاں دوسروں کو حاصل ہے؟ بہرحال فضیلت بہت ہے. آپ حافظ قرآن بھی آپ میں سے ہوتے ہیں, قاری قرآن ہوتے ہیں. اب یہ بہت بڑا افسر ہے, وزیر ہے, اس بیچارے کو تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا یار. تو چلو اگر آپ کیا اس پر راضی ہیں کہ آپ کے سینے سے قرآن نکال لیا جائے, اگر آپ نے درس نظامی کیا, علم دین اکٹھا کیا تو وہ بھی نکال لیا جائے اور آپ کو وزیر بنا دیا جائے, ہے ہمت ہے؟ آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نعمت ہے میرے سے جدا نہیں ہونی چاہیے. جب یہ نعمتیں آپ کو چاہیے تو پھر صبر بھی کریں اور کفایت شیاری سے کام لیں, ورنہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں نا کہ صرف دولت اکٹھی کرو اور پھر مر جاؤ. مرے تو ایسا مرے نا کہ مطلب ہماری قبر میں وہ چیز کام آئے, قرآن کریم کام آئے گا, امامت کام آئے گی, باقی دنیا کی وزارتیں اور یہ سب کام تھوڑی آنے کی ہے قبر میں. تو اس لیے مطلب امام ہی فائق ہے, انہی کو فوقیت حاصل ہے, علماء ہی کو فوقیت حاصل ہے, یہ قوم کے بادشاہ ہیں. بادشاہ میں صحیح بولتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں کوئی ایم این اے یا کوئی وزیر نماز کے لیے آیا ہے, سپوز کریں افسران بھی آئے ہوئے ہیں فوج کے, اور کوئی بچہ لے کر کھڑا ہوا, اس کا بچہ بیمار ہے, وہ ان سے دم نہیں کروائے گا امام صاحب امام صاحب امام صاحب نکلیں گے تو رونی صورت بنا گیا, بچے نے رات بھر سونے نہیں دیا, امام صاحب دم کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ عزت بھی آپ سے لے لی جائے؟ تو بادشاہ اور وزیر تو آپ ہیں یار. امامت امام بادشاہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے مطلب لوگ تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو آگے تو بادشاہ آگے ہے نا, سب پیچھے تو مقتدی ہیں. تو یوں اگر سوچیں ہم تو امام ہی فائدے میں ہے, گھاٹے میں نہیں ہے, سکون کی زندگی یہ گزار رہا ہے. جن کی آپ ریس کرتے ہیں وہ سکون کی زندگی نہیں گزار رہے, ہر وقت وہ خطرے میں چل رہے, آپ کو موج لگی ہوئی ہے. لا تخف صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بات اگر یہ بھی مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے مل جائیں, ماشاءاللہ آپ نے امامت کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا, اللہ عمل کی توفیق دے.
آمین.
کہ یہ امام صاحب نمازیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسا کیا کام کر سکتے جسے ہم کہہ سکتے یا جو جسے یوں کہتے یا جو امام دین کی خدمت کر سکتا ہے, یا امام جو اپنے علاقے میں یا اپنے معاشرے میں جو خدمت انجام دے سکتا ہے, وہ کیسے آپ بیان فرمائیں گے کہ یہ امام کے لیے یہ بھی تو ایک موقع ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر کے ہو سکتا ہے کہ دنیا سے چلا جائے اور دین کی خدمت بھی اس کے ذریعے اتنی بڑی ہو رہی ہو, اور وہ یعنی میں ایک مسجد کے جو امام تھے ہمارے دعوت اسلامی کے تعلق سے تو اور وہ ہیں اور آگے تک آئے ہیں, تو وہ امام سب زیادہ بیان کر سکتے ہیں کہ امام یہ کیسے کر سکتا ہے.
ساری کائنات جس کا کلمہ پڑھ رہی وہ امام الانبیاء مسجد نبوی شریف کے امام تھے, ساری کائنات کلمہ پڑھ رہی ہے, اس سے پڑھ کر کیا ہو امام کی اہمیت کی نسبت کہاں جا رہی ہے. وہ دین کا کام کرنے کا موقع تو ملتا ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو کام جس کے حصے میں نمایاں طور پر آیا وہ ایک مسجد کا امام تھا, مسجد بھی بہت چھوٹی سی مسجد تھی دیکھنے میں سمجھے. الحمدللہ اللہ تعالی جس کو نوازے.
تو یہ کیا کام اگر بڑا کرنا ہے تو بڑی مسجد نہیں ہونی چاہیے,
چھوٹی مسجد میں زیادہ عافیت ہے, بڑی مسجد میں مسائل بڑے ہوتے ہیں. حقیقت یہ سمجھتے ہوں گے بڑی مسجد میں پنچایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں, کڑ کڑ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, چھوٹی مسجد تھوڑے سے نمازی یہ دھاتیوں میں چلے گئے, پنچایت نہیں کرتے اتنی. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بات چھوٹی مسجد میں بھی کوئی ایسا بڑا بوڑھا ہو جو مطلب ناک میں دم کر دے, یہ ہوتے ہیں بات اس طرح کے. بڑی مسجد کے مسائل بڑے, کاروبار زیادہ ہوگا اس کے مسائل زیادہ ہوں گے, کاروبار چھوٹا ہوگا مسائل چھوٹے ہوں گے. یہ تو مطلب دیکھیے والی چیزیں, خاندان بڑا ہوتا ہے تو مسائل زیادہ، چھوٹا خاندان اور مختصر تھا مسائل کم. اس لیے وہ دین کا کام تو جتنا امام کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. امام تو ہے ہی دین کے کام کے لیے، لوگ تو مطلب اس سے دین ہی تو سیکھتے ہیں. اب امام صاحب جو وہ نماز پڑھائیں سلام پھیر کر اور ہاتھ چھڑا کر بھی بھاگ جائیں، حجرے میں جا کے چھپ جائیں کہ جس کو ملنا ہو دوسری منزل پر میرا حجرہ ہے وہاں تشریف لے آئے، تو کون آئے گا یار. امام صاحب کو تو چاہیے کہ وہ جا جا کے ملے، صحیح بات ہے، تو کام ہوگا، بلا بلا کے کام نہیں ہوگا. امام کو چاہیے کہ بھلے وہیں بیٹھ جائیں نماز پڑھ کے سائڈ پر بیٹھ جائیں اسی پورشن میں، اور لوگ آپ سے ملیں جلیں، کوئی دین کا مسئلہ پوچھیں، دکھ درد بتائیں، دعا کروائیں آپ سے، تو اس طرح لوگ آپ سے مانوس ہوں گے، قریب آئیں گے. اگر آپ ان کو نظر نہیں آئیں گے، ملیں گے نہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے آپ کی، نماز پڑھیں گے، لیکن ان کے ذریعے دین کا کام آپ شاید نہ لے سکیں. اور کبھی آڑا وقت آئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے رستہ کلیئر کر دیں کہ تو نہیں اور صحیح. اور اگر آپ سے ملیں گے جلیں گے ان کے دلوں میں اتریں گے، تو کہیں آڑا وقت آیا نا، تو پھر یہ کہ لوگ سینہ سپر ہو جائیں گے. یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تمہاری عشاء کی آخری نماز ہے. وجہ عجیب و غریب تھی، اصل تو بڑی وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ ایک شخصیت تھی سمجھے، وہ نماز پڑھنے کہیں کہیں سے آتے تھے، وہ اکا دکا نمازیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آتا، اگر یہ ہوگا تو میں آئندہ نہیں آیا کروں گا. یہ بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا نماز پڑھاتے پڑھاتے، وہ اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو وہ کمیٹی جو تھی وہ مرغوب تھی ان سے، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں بلکہ کہلوایا. حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم حیات تھے، انہوں نے مجھے میرا مجھے سمجھایا، انہوں نے ان کو کہ ہم ان کو ہماری ہمت نہیں کیونکہ ظاہری کو قصور نہیں ہے آپ، تو ایک مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. تو شاہ صاحب نے کچھ مجھ سے ایسی گفتگو کی جس کا میں سمجھ گیا کہ یہ کر دینا ہے اپنے کو، تو کہ بس وہ عشاء اس دن میں نے آخری پڑھی اور اب میں مسجد میں بیٹھا، سب لوگ چلے گئے، چھوٹی سی مسجد تھی، میں اکیلا تھا، اب میں دیوار کے پاس بیٹھا اور رو رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا کہ یار میرا کوئی قصور نہیں ہے اور مجھے یہ لوگ نکال رہے ہیں. ظاہر لوگ بھی پوچھیں کیا ہوا، شک تو کریں گے نا، کچھ کیا ہوگا جب نکالا نا، ایسے تھوڑی نکالتے. خیر تو ایک مقتدی میرا نکلا، بازار وہ اتنا پاورفل بھی نہیں تھا، یہ بعد میں پتا چلا مجھے اتنا پاورفل ہے. کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج بس آخری نماز پڑھا لی، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے. ارے بولا تم کیسے جاتے ہو؟ ارے بھائی اس نے تو بولا آپ نہیں جا سکتے. میں سائنیں لی نمازیوں سے، بے نمازیوں سے، سب سے سائنیں لی، یہاں تک کہ حیرت بالا حیرت متولی سے سائن لی اس نے. متولی بھی قلبی طور پر مجھ سے سیٹ تھے، اس سے بھی سائن لی، اور سائنیں لے کر کے الیاس ہم کو امام چاہیے اس مسجد میں. اور وہ جا کر وہ شخصیت کے پاس سائنیں لے کر یہ لوگ چلے گئے، یا متولی صاحب شاید چلے گئے کہ یار یہ تو اس کو چھوڑ نہیں رہے لوگ، تو یہ دیکھو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو رکھو، میں نہیں آؤں گا. وہ تشریف لے گئے، اب تو خیر وہ دنیا سے بھی چلے گئے، اللہ غری کے رحمت فرمائے ان کو. تو یہ ہوا. اچھا تو اب یہ لوگ، میں کو ان کو مال نہیں کھلاتا تھا، ڈھائی سو روپے تنخواہ سے تو میری امامت شروع ہوئی تھی، اور جب جا کر دعوت اسلامی بنی، یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی بنی جب اور مصروفیت بہت ہو گئی میری، تو میں نے امامت جب چھوڑی تو اس وقت میری تنخواہ 700 روپے تھی، اونلی 700 میری تنخواہ تھی ماہانہ. تو خیر وہ یہ میری کیا ترکیب تھی، الحمدللہ ایک تو ملن ساری کی عادت، جو بلائے اس کے گھر چلا جانا، بچے کو دم کر دو، ہمارے دادا بیواروں کو دم کر دو، پہنچ گئے اے مولانا مولانا بچہ رات کو روتا ہے تعویذ دے دو، میں وہیں بیٹھ کر دکان پر تعویذ لکھتا تھا، یہ کرتا تھا. آتے آتے کسی دکان پہ چلا گیا، یار نماز جماعت تیار ہے، آئیے نماز. اس طرح کے کچھ میرے انداز تھے. تو یہ لوگوں میں میں رہا، ان لوگوں سے میں اجنبی بھی بنا رہا. الحمدللہ یہ اس دن مجھے پتا چلا کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں یہاں کے، اسی دن پتا چلا سر پہ آئی. تو اور وہ احسان نوجوان تھا، اب وہ بیچارہ وہ بھی فوت ہو گیا، اللہ غری کرے مت کرے، پکا سنی تھا ماشاء اللہ، عاشق رسول تھا، لیکن وہ تھا بھی شیو ڈا، یہ بھی پتا تھا. بس وہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنا پاورفل ہے. اس نے ماشاء اللہ اتنا وہ حساب کتاب کر دیا کہ جس کی انتہا نہیں. تو یہ ہے کہ میں اس میں آپ کو بہت کچھ، میں نے میرے اس قصے میں بہت کچھ سیکھنے کا آپ کے لیے، کہ مقتدیوں کے اندر اتریں آپ، آپ کو مسجد سے کوئی ہلا نہیں سکتا. اگر مقتدیوں پر، مقتدیوں کے اندر نہیں اتریں گے آپ کو یوں اٹھا کے پھینک دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی رحم کھانے والا نہیں ہوگا، آپ کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. العوام کل انعام، تو عوام کا حال بس ایسے ہی ہے. اس لیے آپ ان سے شفقت کریں گے، محبت کریں گے، پیار دیں گے، ان کو دین سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، ان کے دکھ درد میں حصہ لیں گے. یہ نہیں کہ ولیمے میں تو پہنچ گئے لیکن وفات ہوئی تو تعزیت کے لیے نہیں پوچھا، یہ بھی کرنا ہے. ولیمہ تو کھانا ہے، چلو مزہ آتا ہے اس میں، لیکن وہ تعزیت بھی کرنی ہے ان سے. بیمار ہے تو بیمار کیا بھی، میں ایک ایک بیمار کے پاس بعض اوقات کئی کئی بار پہنچتا تھا میں، مطلب یہ کہ وہ جیسے وہ نہیں کہ چلتا پھرتا پرزا، اس طرح کے میرے انداز ہوتے تھے. تو عوام میں اترنا بھی یہ سب کرنا پڑے گا. اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی عزت ملے گی اور وہ اتنی بڑی دعوت اسلامی وہ دنیا میں یوں ہو جائے گا. جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تب بھی کوئی تصور نہیں تھا ایسا، تو کوئی سمجھ تھوڑی بیٹھی تھی، یعنی کہ یوں کہ اب شروع کرتے ہیں چلیے تو ٹھیک ہے لپیٹ کے رکھ دیں گے، ایسی کیفیت تھی. لیکن الحمدللہ جب نکلے تو بس وہ راستہ خود ہی بنتا گیا، راستہ بنتا گیا، رائیں ہموار ہوتی گئیں، لوگ جھوک در جھوک آتے رہے، کہ لوگوں کے لیے ایک انداز نیا تھا. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مثبت انداز، تعجب کرتے تھے لوگ، ایک مثبت انداز. میں کبھی چلا جاتا مسجد میں کہ آئیے میں آپ کو جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، یہ لوگوں کے لیے نئی چیز تھی، رک جانا تھا انہوں نے، تو جنازے کا طریقہ بتاتا، آج میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا، آج نماز کا طریقہ بتاؤں گا، تو آج کھانے کے آداب میں ذرا ٹھہریے گا. مسجدوں میں جاتا تھا میں، خود اعلان کرتا تھا فرضوں کے بعد ذرا رک جائیے گا، دوسرے فاتحے کے بعد میں انشاءاللہ کچھ کھانے کے مسائل بتاؤں گا، کھانے کی سنتیں بتاؤں گا. تو ایک نیا انداز ہوتا تھا، تو لوگ رک جاتے تھے اور مجھے سنتے تھے. الحمدللہ یعنی دیکھتے ہی دیکھتے مسجدیں فل ہونے لگی، لوگ روڈوں پہ آنے لگے، اور الحمدللہ پھر چوک اجتماعات، بڑے بڑے میدان اجتماعات شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر میں گن پوائنٹ پر آ گیا. دشمنان اسلام بھی تو اپنی جگہ پر انداز سے، اپنے اپنے انداز سے حرکتیں اپنی کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کہاں نکل جائے گا، پتہ نہیں تو کیا ہو جائے گا، تو یہ کہ اس کو ہٹاؤ راستے سے. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. الحمدللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے. جب تک سانس ہے کوئی دنیا سے ہٹا نہیں سکتا. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، غوث پاک کی نظر عنایت ہے، الحمدللہ اہل بیت اطہار کا صدقہ، صحابہ کرام کا صدقہ کھا رہے ہیں، الحمدللہ کھاتے رہیں گے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ کھا کر ان کے بھی گن جاتے رہیں گے. اچھا امام صاحبان کو میرا انکس مشورہ ہے کہ بہار شریعت کے ابتدائی چار حصے نہ پڑھیں ہو تو پڑھ لیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوں گی. یہ خیال رکھیں گا زیادہ مشاعرے کی لالچ میں دوسری مسجد میں چلے جانا، یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا امام کو. میں جب تھا نا تو ہمارے قریبی مسجد سے مجھے آفر آئی تھی، میں تھا ان دنوں مجھے آئی تھی زیادہ تنخواہ اور زیادہ مطلب بڑی مسجد تھی. الحمدللہ میں نہیں آتا جہاں ہوں, کیونکہ اب یہ کہ 200-400 دیکھ کر آدمی پھسل جائے یار, تو پھر یہ امام کیا, یہ بادشاہ کیا یار, یہ تو غلام سے بدتر ہے یار, یہ تو پیسوں کا غلام ہے, پیسے دیکھ کر ادھر لڑک گیا, پیسے دیکھ کر ادھر پھسل گیا. نہیں نہیں, اپنا ایک وقار ہے, اپنا ایک موبائل, اور امام کو تنفیر عوام سے ہر صورت میں بچنا ہے. کہ زیادہ تنخواہ دیکھ کر وہاں گئے نا, خود ان پر بھی آپ کا اعتماد اور امپریشن نہیں رہے گا یار, ہے تو لالچی آدمی, اس کو ہم نے یہ نوٹ دکھائے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے, کوئی ہم سے زیادہ نوٹ دکھائے گا تو یہ وہاں چلا جائے گا. تو اس لیے کوئی اور اچھا امام نظر میں رکھنا ضروری ہے, انہیں راتوں رات ہم کو لٹکا دیے تو پھر آپ یوں کریں گے تو اپنا بھی جو ہے نا لوگ بھروسہ نہیں کریں گے. اور یوں کبھی بھول کر کرنا بھی نہیں ہے, تین ٹائم کے بدلے دو ٹائم کھا لیں کھانا, ایک فقہ کر لیں, مگر اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا, سنیوں کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا, پھر سنیوں کے بھی ساتھ میں عزت ہے نا اس میں آپ کے ساتھ. اچھا, ہو سکے تو پیشگی تنخواہ نہ دی جائے, پیشگی تنخواہ کا عرف تو ہے, جائز تو ہے, لیکن نہ لی جائے, اس سے آپ کا وقار جو ہے نا یہ مضبوط ہوگا. میں کبھی زندگی میں پیشگی تنخواہ نہیں لی, الحمدللہ کبھی بھی نہیں لی, یہاں تک میں نے نور مسجد میں 10 سال امامت کی ہے, صرف یہیں امامت کی ہے, باقی ادھر ادھر تھوڑی تھوڑی امامت کی ہے بغیر تنخواہ کے کی ہے, لیکن وہاں میں نے میرا مشاعرہ تھا وہی 250 سے چلا اور 700 تک اینڈ ہو گیا خلاص. تو یہ کہ ایک بات, دوسرا یہ کہ پہلی تاریخ کو میں تنخواہ لیتا, میں یہ پہلے دیتے تھے ایک دو دن, تو پھر میں نے من کو سمجھا دیا, میں نے کہا یار پہلے نہیں دیں, ایک دو دن میرے ذمے رہ گئے, مر جاؤں گا تو کیا ہوگا, تو میں انشاءاللہ پہلی تاریخ کو آپ مجھے دیا کریں. تو یہ ایک اپنا ایک ذہن تھا میرا, میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وہ حکایت کیمیا سعادت میں پڑھ لی تھی, غالباً کیمیا سعادت میں یا کہیں اور پڑھ لی ہوگی, بچیوں نے کہا کہ کل عید ہے, ہم کو عید کے کپڑے سلوا دیجئے. تو انہوں نے اپنے ٹریزرر کو خازن جو تھے ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ مجھے ایک مہینے کی پیشگی ایڈوانس تنخواہ دے دو تو میں بچوں کو کپڑے سلوا دوں. تو خازن نے کہا بھی حاضر کرتا ہوں, لیکن یا امیر المومنین آپ غور فرما لیجئے, کیا مزید ایک ماہ زندہ رہنے کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور وہ پیشگی لی ہوئی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گا؟ آپ نے رو پڑے, آپ مجھے بچا لیا میرے خازن نے, نہیں 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 مجھے پیشگی تنخواہ نہیں چاہیے, واقعی کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں. وہ بچیوں سے کہا کہ بچیوں یہ نئے کپڑے پہننے کا نام تو عید نہیں ہے, پرانے کپڑے دھو کر انہی کو پہن لیں. یہ ہمارے خلیفہ تھے, یہ ہمارے امیر المومنین تھے. بس اس طرح کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی, غالباً اسی وقت سے میرا ذہن بن گیا تھا کہ یار اپنے کو ایڈوانس لینا نہیں چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھیں میں ناجائز نہیں کہہ رہا, ناجائز نہیں کہہ رہا, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ اللہ, اپنے یہاں دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہے, درس جاری کریں, خود درس میں بیٹھیں, درس دینے والے کی حوصلہ افزائی کریں, درس میں وہ اگر کوئی شرعی غلطی کرتا تو بے شک سب کے سامنے اصلاح ہونی چاہیے, یہ شریعت کا تقاضا ہے. اگر کوئی تلفظ کی یا چھوٹی موٹی ایسی غلطی جس کا تعلق کو یعنی کہ جس کو فاحش غلطی نہیں کہتے تو پھر اس کو سب کے سامنے نہ ٹوکا جائے. اب وہ زیر کا زبر کا زیر کرتے رہتے ہیں سب, اس کو بات بات پہ ٹوکیں گے درس نہ چھوڑ دے گا اور وہ ظاہر سب کے سامنے اس کو شرمندگی بھی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اصلاح سب کے سامنے کب کرنی ہے اور اکیلے میں کب کرنی ہے, یہ میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے, آپ کے یہاں مدنی قافلے اگر نہیں آتے تو ٹھہرائیں, پھر آپ خود مدنی قافلے کے مسافر بنیں. آپ بولیں مسجد چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا, چلو تو ہم نے اس کا بھی طریقہ دیا ہوا ہے کہ آپ تین دن مدنی قافلے کی ترکیب کے ساتھ مسجد کے اندر رہیں, گھر نہ جائیں, نمازیں وہیں پڑھائیں آپ، یہ ریکوائرمنٹ ہے نا ان کی تو کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے، تو آپ نمازیں وہیں پڑھائیں، اور اس طرح آپ کے کچھ المقتدی آپ کے ساتھ آپ انفرادی کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی رک جائیں گے تین تین دن کے لیے. ذرا خود قافلہ بنا ہے روبئی نے تین دن اس طرح گزارے، آپ دیکھیں آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی. ایک لغت میں، ایک لغت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، فارسی مقولہ ہے، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس میں وہ جن بسیرا لے لیتا ہے. دیو ویسے شیطان کو بولتے ہیں، شیطان کو بھی بولتے ہیں، جن کو بھی بولتے ہیں، ہندی لفظ ہے، فارسی میں بھی ہے یہ لفظ، یا ہو سکتا ہے فارسی ہی ہو یہ لفظ. یوں اپنے اگر گھر کو آپ دینی کاموں سے آباد کریں گے، دعوت اسلامی کے کاموں سے آباد کریں گے، تو یہ آپ کا گھر انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گا، قلعہ بنے گا انشاءاللہ دین کے کاموں کا، اور لوگ آ آ کر یہاں فیضیاب ہوں گے، نمازیں سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے، عشق رسول کے جام پیئیں گے انشاءاللہ.
جیسے آپ نے چند ایسے مدنی پھول بیان فرمائے جس سے ماشاءاللہ ملن ساری کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا، اور آپ نے کچھ اپنی ذات کے واقعات بھی بیان کیے کہ میں کس طرح رہا کرتا تھا، تو یہ تو دل میں، جیسے آپ نے کہا دل میں داخل ہونے کے ایک ذرائع ہیں، وہ دل سے نکلنے کے بھی معاملات ہوتے ہیں؟ جیسے دل میں داخل ہونے کی عادتیں ہیں تو کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ بندہ دل سے بھی نکل جاتا ہے،
مسکرانا بند کر دیں، مسکرانا بند کر دیں،
اچھا
خود ہی 1-2-3 ہو جائیں گے، بعض ہوتے ہیں بالکل نو لفٹ کا ذہن ہوتا ہے، منہ پھولا رہتا ہے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے،
زندگی اتنی
بھٹکتے ہیں،
زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، حالات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، بیماریاں پریشانیاں، پھر آج کل گرمی بھی بہت ہو گئی ہے نا، مسجد میں اے سی ایم اے سی ہے نہیں، پنکھا لوڈ شیڈنگ میں ہوتا ہے، اور اب نماز جیسے پسینے میں شراب رو کر پڑی، اب جیسے مقتدی آگے بڑھے نماز ہاتھ ملانے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ ہاتھ ملاؤ، بولے تو وہ یوں تھوڑا گیا، اور مقتدی کو گرمی لگے نہیں لگے، امام صاحب کو اگر گرمی لگے تو پھر آپ بولو گے یوں مسکرا کے نکلے تو بولے گا نہیں کہ یار آپ کو دیکھتے گرمی اتنی ہے، پنکھے بند ہیں، حالات ایسے ہیں، یار تھوڑا یار آپ ہمارا بھی خیال کیا کرو، تو اس میں بھی مسکرائے گا کیسے آدمی، مطلب یوں ایسا جو ماحول بن گیا ہے.
اگر یہ مدنی قافلے ٹھہرائیں گے نا تو کبھی کوئی پارٹی بیٹھ گئی نا ساتھ 2-4 گھنٹوں کے لیے، اس کے پسینے بہے نا، وہ ساری مسجد ہو سکتا ہے ایئر کنڈیشن کر دیا،
یوں
ہاں ممکن ہے، بالکل سمجھ میں آ جائے گا، یہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے بھائی، یہاں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں 3-3 دن کے لیے، 12-12 دن کے لیے، 1-1 مہینے کے لیے پڑے رہتے ہیں بےچارے، گرمی میں رات دن لگاؤ اس کو ایسی پارٹیاں، ان کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے، ان کا بال ٹوٹتا ہے، بال بھی نہیں ٹوٹتا، اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بھی آ ہی جاتے ہیں نا، اس لیے مطلب وہ میں نے ویسے ہی آپ کو عرض کیا، تو ہمارے بزرگان دین جو غاروں میں عبادتیں کرتے تھے تو کون سا اے سی ہوتا تھا، کون سا پنکھا ہوتا تھا، کون سی ٹیوب لائٹ ہوتی تھی،
حالات
بھی نہیں ہوتی تھی،
حالات تو مہنگائی بھی اتنی ہے، پریشانیاں اتنی ہیں، یوں مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا، پھر جب بعض اوقات کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ آتی نہیں ہے، تو پھر مائک پر بھی ہمیں مقتدیوں کو سمجھانا پڑتا ہے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، کہ امام کو آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ اس کو کہہ سکتے ہیں ملک و بیرون ملک کئی ایسے ماشاءاللہ امام اسلام بھائی جمع ہوئے ہوں گے، تو اس معاملے میں اگر رہنمائی مل گئی ان کو تو علاقے میں، تو اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
کیا مطلب ان کو گرمی کا علاج کیا جائیں گی؟
نہیں مسکراہٹ کیسے، جیسے آپ بھی مسکرائی رہے ابھی بھی، تو ماشاء اللہ اب حق اللہ اسی نے کہا،
اس وقت مسکرا نہیں رہا تھا اتفاق، ہر وقت تو آدمی مسکراتا نہیں،
تو یہ مسکراہٹ رہے اور حالات و واقعات ہماری مسکراہٹ پر غالب نہ آئیں، اس کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دے.
تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے، ایک تصوف کی تعریف ہے یہ. اب یہ کہ دل کی خوشی کا اظہار اگر چہرے سے ہو جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک صفاتی نام ہے متبسم، متبسم معنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا، تو ہم تو ہے نا جان بھی قربان ہے لیکن منہ اتنا سجا ہوا ہے، یہ آدمی وحشت کھائے گھبرائے ہمارے پاس قریب آنے کے، یہ تو بھی مطلب مسئلہ پوچھو کہ مار نہ دے مجھے، قریب کیسے آئے گا یار؟ ہم کو تو ایسا ماحول دینا چاہیے، ایسی ملنساری اور مسکراہٹ ہو کے جاتا ہوا بندہ ٹھیک کر دیکھے کہ یار یہ ہے کون، اور آ کر ملاقات کرے. یہ انداز ہوں ہمارا، مسکراہٹ بہت ضروری ہے، تبسم. اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ مطلب کسی کے سامنے تبسم ہے، کسی کے سامنے منہ پھولا ہوا ہے. میں جب یہ لائن لگ کے ملتے نا، یقین مانے میں زبردستی اب ہر وقت تو مسکرانے کو میں بالکل مسکراہٹ رکھتا ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار اتنی مصیبت سے بےچارے نے ٹوکن لیا ہوگا، اتنی دیر سے لائن میں کھڑا ہو، پھر رات آخری میں تو ٹرن آتا ہے اس کا، تو ساری رات بےچارا حیران پریشان ہو کر مجھ تک پہنچ جائے اور میں بھی منہ پھلا کر رکھوں تو بےچارے کا بنے آ جائے. کیونکہ جہاں اس نے ٹوکن لیے ہیں انہوں نے مسکرا کر پیش کیا ہو، اس کی امید سنا نہیں ہے نہ بظاہر امید ہے، یہ لیجیے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. یہ میں نے سکھایا نہیں ہے، اس کی شادی ایسا کرتے نہ ہوں سمجھے، تو مارا ہماری دکم فیل ہوتی ہے، بےچارے کریں گے بھی کیسے اس طرح، اتنا موقع بھی نہیں ہوتا ہوگا. خیر تو اب بہرحال ادھر پھر یہ ہمارے حارثین یا خادمین، یہ اگر مسکرانا جانتے ہوتے اور ملنسار ہوتے تو پھر یہ یہاں نہ ہوتے، یہ بھی ان کے ساتھ کسی مسجد میں امامت میں ہوتے. تو عام طور پہ ان کا جو اپنا انداز ہے گفتگو انداز سمجھے، تو ادھر سے بھی گزرنا یہ آسان نہیں ہوتا. ذرا بولا تو پھر اس کو سمجھے جواب ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ، اگرچہ ان کو بھی ٹھنڈا کیا ہوا ہے کہ ویسا کرنا نہیں ہے کچھ، لیکن بعض اوقات لوگ بھی اتنا تنگ کرتے ہوں گے کہ ہو جاتا ہوا. بہرحال کسی طرح پس پسا کر دھکم پیل میں اب بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا، اب میرا منہ بھی منہ پھولا ہوا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، یا موبائل یوں کر دوں تو کہاں سیٹ ہوا ہے. بعض دیکھیں مدنی چینل پر نظارے کرتا ہوں میں، کبھی کبھی اپنوں کی بھی نظارے کرتا ہوں، جا رہے ہوتے ہیں منہ پھلا کر. میں معذرت کے ساتھ اگر میں سب کو تبسم کی، مبلغین ہوں یا ہمارے ذمہ داران ہوں یا راکین شورا ہوں جو بھی ہوں، اگر آپ مسکرائیں گے نہیں منہ پھلا کر ہاتھ چموائیں گے، لوگ آپ کے قریب اتنے نہیں آئیں گے جتنے مسکرانے سے آئیں گے، اور جتنا دین کا کام مسکرانے سے. اور دیگر طبقہ ہمارا جو بھی ہے، اہل علم طبقہ جو ہے، علماء و مشائق کا طبقہ ہے، سب کو چاہیے کہ وہ مسکرا کر اپنے مریدوں کو شاگردوں کو پیار دیں، شفقت دیں. یہ زیادہ آپ کو توقع سے زیادہ کام دیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ آپ مسکرائیں گے نہیں تو بیعت توڑ کے بھاگ جائیں گے، اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن بھروسہ بھی نہیں ہے. ایک بار میں نے ایک پیر صاحب کو دیکھا تھا، جب میں خود شاید مرید نہیں ہوا تھا کسی کا، تھے مطلب پیر صاحب، اب وہ وفات پا چکے ہیں اللہ غری کے رحمت کرے. یار ایسے ملنسار تھے، ایک ہی دیکھا ایسا پیر صاحب جس کا، یعنی کہ یہ پیر صاحب ہے، یہ کہیں باہر سے تشریف لائے تھے کراچی تو ہم ان کی محفل میں گئے تھے. یہ سب کے ساتھ اس طرح مسکراتے تھے، جب میں ملنے گیا تو مجھے بھی سب مسکرا کر فرمانے لگے، آپ تو دور ہی سے نکھرے نکھرے نظر آ رہے تھے. اچھا اچھا، میں مرید پھر بھی نہیں ہوا.
نہیں اچھا،
میں حضرت اصل نہیں، وہ تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ، نقشبندی سلسلہ ہمارے سر کے تاج. اب میں اصل اعلی حضرت کا جب سے شہدا ہوا ہوں نا، تو میں مطلب میرے کو مرید ہونا ہے اعلی حضرت کے سلسلے میں رضوی، یہ شاید اس طرح کا کچھ تھا یا پتا نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ کہ میں مرید اگرچہ نہیں ہوا، لیکن وہ پیر صاحب میرے یعنی مجھے پسند آئے، اچھے پیر صاحب ہیں. کچھ ہمارے ساتھ دوست وغیرہ تھے، انہوں نے بیعت بھی کی ان کی. ہونا چاہیے، سلسلہ تھا اچھا سلسلہ تھا، اور نقشبندیہ سلسلہ بھی ہمارا بالکل ہمارا ہی سلسلہ، لیکن اب اپنی رغبت ہوتی ہے نا، میری رغبت قادریہ پہ تھی، روبی وایا اعلی حضرت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غیر قادری ہے وہ نعوذ باللہ کوئی غلط ہے. چشتی بھی ہمارے سر کے تاج، سہر وردی بھی ہمارے سر کے تاج، نقشبندی بھی سبھی الحمدللہ وہ سبھی ایک بحر کی نہریں ہیں اور بحر مدینے میں بہ رہی ہے نا، وہ دریا مدینے میں بہ رہا ہے، سب نہریں نکلی ہوئی ہیں چاروں طرف.
یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کی عقیدت، محبت اور وہ قلبی لگاؤ یہ اس وقت سے تھا جب آپ کسی کے مرید نہیں تھے، یہ ہوئی نا سامنے بات.
میں ایک میرا واقعہ یہ ہوا تھا، بہت پہلے میں بادامی مسجد میں بہت جاتا تھا، ہمارے گھر کے بالکل نظر آتی تھی گھر میں سے قریب مسجد، اور وہاں صلاۃ السلام ہوتا تھا، نعتیں پڑھی جاتی تھی، گیارہویں کے گیارہ، بارہویں کے بارہواں، بارہ محرم کے دس، چھٹی شریف کے چھ، رجب کے، اور وہ جلسے، واز، محفلیں، شیرنی بٹتی تھی، کچھ سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، شیرنی کے لیے لائن میں لگ جاتا تھا، صاف صاف بات ہے، میں شیرنی کے لیے جاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں پڑتی تھی کچھ بھی، یہ کہ بسکٹ ملے گا، بوندیاں ملیں گی، فلاں جگہ جلیبی ملے گی، یہ دو تین مسجدیں ہوتی تھی قریب قریب. اس وقت یہ اتنا سارا مسئلے نہیں تھے کہ یہ غلط ہے نا وہ ہے نا، سب یا رسول اللہ غوث پاک، اور یہ ہوتا تھا تو میں جاتا تھا. لیکن یہ مٹھائی کھاتے کھاتے میرے رب نے میرے میٹھے عقیدے کو بچا لیا الحمدللہ، اور میں اسی کا ہو کر رہ گیا الحمدللہ. پھر آہستہ آہستہ کچھ شعور ہوا، ایک بار بادامی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں گا، ایک صاحب تھے، انہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہا، دیکھا وہ رحمت اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے، کیونکہ پہلے تصور یہ تھا کہ ولیوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگتا ہے. اب میں رضا رضا تو سنتا تھا اشعار میں نعتوں کے، لیکن یہ پتا نہیں تھا رضا کون. تو انہوں نے پھر وہ عاشق رضا تھے، انہوں نے میرے کو گونڈل کے میمن تھے، انہوں نے مجھے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا اب کیا تعارف کروایا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں بیٹھا کہ کوئی اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، عاشق رسول تھے، ولی اللہ تھے. یہ پہلا تعارف تھا اعلی حضرت کا جس نے جو میرے اوپر نقش ہوا. پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر مزید تعارف ہوا. ہمارے امام صاحبان کو بھی اعلی حضرت کا تذکرہ تو ہی کرتے بھی ہوں گے، کرتے رہنا چاہیے کہ کس بچے کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے، آگے چل کر جس طرح وہ نقش کھلے اس کا الحمدللہ. تو پیار، شفقت، محبت، اس نے مجھے نہ ڈانٹا نہ جھاڑا، اجڑ عمر کا آدمی تھا، اور تھا بھی اتفاق سے شیوٹ تھا، اعلی حضرت کا شہدائی تھا. اس نے مجھے سب بتایا کہ میم بس میرے من مگج، میری تو داڑھی نکلی بھی نہیں تھی، مطلب تائی چھوٹا، بس سمجھ میں آ گیا میری.
تو کیا امام اسلامی بھائیوں کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے جیسا آپ کو بادامی مسجد میں انداز ملا تھا؟ یعنی یہ بات اور بھی پتا چلی، وہ جو پیر صاحب تھے جو نقشبندی سلسلے کے تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟
آپ تو دور سے نکھرے نکھرے نظر آ رہے تھے.
مجھے اس وقت سے یہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ.
اب وہ انہوں نے کیوں کہا اللہ بہتر جانے،
اب وہ تو ٹھیک ہے
خدا بہتر جانے.
تو یہ بات
میں اس وقت قابل ذکر کہ میرا نام ہی نہیں تھا اس وقت، تو کہ چلو بھائی یہ مرید ہو جائے گا تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا، ایسا تو تھا ہی نہیں. میں عام لڑکا تھا ایک.
بادامی مسجد والا جو معاملہ آپ جو فرماتے کئی دفعہ کہ اس مسجد میں ہونے والے معاملہ سے آپ نے بہت فائدہ حاصل کیا، تو اس میں ہمارے امام اسلامی بھائیوں کے لیے جو
بہت کچھ ہے، اپنی مسجد میں اس طرح کا ماحول رکھیں گے نا، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مدنی قافلے ٹھہرا ہے، اب یہ کہ بارہویں شریف آئی تو یہ واز وغیرہ کہتے ہوتے ہیں، اب واز میں یہ کیا کہتے ہیں یہ ان کو پتا. ہمارے یہاں مولانا مجیب الرحمان صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، بھی حال ہی ان کا انتقال ہوا ہے، یہ روزانہ عشاء کے بعد، غالب عشاء کے بعد بس دو تین منٹ ایک مسئلہ بیان کرتے تھے نماز کا. اب میرے کو سمجھ بہت پڑے نا، میں اس میں مطلب جا کے بیٹھتا تھا، مسئلہ سنتا تھا ان کا. یعنی ایک بار ظہر کے بعد کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا، میرے بڑے بھائی اور ہم دونوں نماز سے نکلے تھے، یہ مولانا سے مسئلہ پوچھا، یہ مولانا نے کسی کو بولا باہر شریف لے جاؤ، لے آؤ، وہ لے آئے، ایک حصہ تھا اس کا اب کون سا حصہ تھا پتا نہیں مجھے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں سنا تھا. وہ کتاب آئی نا اس پہ لکھا تھا بہار شریعت، وہ خوبصورت سا نقش بنا ہوا تھا اور اس میں جگہ جگہ لکھا تھا مسئلہ مسئلہ، کھول کے دکھایا اس کو مسئلہ، میرے تو منہ میں پانی آ گیا یار، یہ کتاب اپنے کو یار ہو تو. اب میرے تصور بھی میں کنگال ابن کنگال، کہاں سے کتاب کہاں سے ملتی کچھ پتا ہی نہیں مجھے. تو خیر پھر جب یہ باہر شریعت ذہن میں بیٹھی میرے کہ یار یہ کتاب اچھی کتاب لگتی ہے، مسئلہ لکھا ہوا اس میں، مسلک کی سمجھ نہیں پڑتی تھی، ویسے مسئلہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ. تو خیر آخرکار جب بڑے ہوئے تو پھر تھوڑی بہت یہ مسلک کی بھی جو بھی تھی الحمدللہ سمجھ پڑ گئی، اللہ کی رحمت سے ایسی صحبتیں ملی. اور وہ وقت بھی آئے کہ میں نے بہار شریعت خریدی الحمدللہ، اور میں نے اس دور میں خریدی جب 17 حصے تھے بہار شریعت کے، اور اس کے 28 روپے اس کا دیا تھا، اونلی 28 روپیز. پہلا حصہ 1 روپے کا تھا، دوسرا 2 روپے کا غالباً، تیسرا 3 روپے کا زخامت کے حساب سے، تیسرا نماز کا. تو اس طرح میں نے وہ شاید ایک ایک کر کے دو دو کر کے یا اس طرح میں نے خریدے، اور 2 جلدوں میں ملتی تھی بائنڈنگ والی، وہ 32 روپے کی تھی، 4 روپے اور دینے پڑتے اگر میں مجلد لیتا تو، لیکن میں نے یہ الگ الگ حصے لیے تھے، اتنا یاد ہے مجھے. 28 کہاں سے آئے، کیسے میں نے کیے، ایک ایک کر کے لیا، یہ اب یہ کچھ زیادہ یاد نہیں ہے. 28 روپے میرے پاس ہوں اس کا تصور بھی نہیں ہے. اس دور کے 28 روپے بھی ہمارے آج کے 28,000 ہیں یار، اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے پیسوں میں، مبالغہ کرا میں نے. بہرحال یہ کہ یوں اللہ کی رحمت سے اچھی اچھی باتیں کانوں میں پڑتے رہی، اچھے اچھے نام پڑتے رہے، اور یہ کہ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں مطلب نقش ہوتی چلی گئی اللہ کی رحمت سے. اور اب تو موت بھی اعلیٰ حضرت دامن نہیں چھڑا سکے گی انشاءاللہ.
ویدان اعلیٰ حضرت
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو تذکرہ کیا، تو اپنی مسجد میں ذکر رضا، محبت رضا، الفت رضا، ان تمام تر چیزوں کو لینے کا طریقہ اور پھر اس کو کیسے نافذ رکھا جائے، اور اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟
یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیوں مانتے ہیں، امام احمد رضا خان کو ہم ان کو ظاہر کہ نبی نہیں مانتے، ولی اللہ مانتے ہیں، عاشق رسول مانتے ہیں، اور اس دور کے بلکہ 200-400 سال میں شاید کسی ماں نے ایسا جنا ہو مشکل ہے. اتنے بڑے عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، ان کی تحقیقات قرآن و حدیث کے عین مطابق، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. انڈرسٹوڈ مطلب ان کا مسلک، مسلک کے اعلیٰ حضرت کوئی نو ایجاد نہیں ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے. حقیقت میں مسلک کے اعلیٰ حضرت اس کو بولتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں اللہ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، جو جو ہمیں وہ نظریات دیے قرآن و حدیث نے اور ہمارے اکابرین بزرگان دین نے، بس انہی کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد 100% یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت کسی عمل کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت عقائد کے مجموعے کا نام ہے. یعنی کوئی بالفرض بے نمازی ہے اور اس کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ چلے جو ہیں، تو کیا اس کو ہم غیر مسلم بولیں گے؟ ہرگز نہیں بولیں گے. بے نمازی گناہگار، بے شک سخت گناہگار، لیکن ہے تو مسلمان. تو اسی طرح اگر اس کے عقیدے وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، تو یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پر بھی ہے مطلب، جو کٹر سنی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا اس کی بنیاد عقائد ہے، اعمال اور چیز ہے، اعمال ہونے چاہیے درست، لیکن یہ کہ عقیدہ جو ہے یہ بنیادی شے ہے، بیج نہیں ڈالیں گے تو فصل نہیں ہوگی، عقیدہ سمجھو کہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے، یہ درست ہونا چاہیے.
جیسے بلب کے لیے برق
بجلی, بلب کے لیے برق, برق منے بجلی, بجلی کو انگلش میں کیا بولیں گے؟
الیکٹرک.
الیکٹرک, اچھا ہماری قوم الیکٹرک میں سمجھتی ہے.
جیسے عمدہ فانوس ہے مگر بجلی نہیں, الیکٹرک نہیں, تو وہ فانوس بیکار ہے.
فانوس بنے,
فانوس کیا لیمپ, لیمپ تو کیا بولتے ہیں جو لٹک نہیں رہا ہوتا, جھومر.
بلب, فانوس کا دور اب چلا گیا, اب تو شو پیس کے طور پہ فانوس رکھتے ہیں لوگ, ہم نے فانوس کا دور دیکھا ہے.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
محمد.